درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں ہدایت کے اس عظیم سرچشمے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل فرمایا, ان کے نام پر ایک جگہ بیٹھنا نصیب کیا ہے, ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرمائے, میدان حشر میں آخرت کے تمام لمحات میں ان کی ہمراہی ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ہدایت کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. فرمایا خدا اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے. ہدایت کا عنوان کہ کوئی انسان اپنی زندگی کو ایک خاص راستے پر لے کر چلے, بہت ساری چیزوں کو ترک کرے, بہت ساری خواہشات کا مقابلہ کرے, اس کے اطراف میں لوگ ممکن ہے گناہ کر رہے ہوں, وہ خدا کی بندگی کرے. اس ہدایت کے عمل میں اتنی چیزیں داخل ہیں اتنی چیزیں داخل ہیں کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کون سا شخص ہدایت حاصل کرے گا. تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کرنا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. ہم ہمیشہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ بچے مجلس میں ہوں, البتہ اگر سمجھتے ہیں قابل ہوں تو ضرور ہوں, ورنہ ان کے لیے کوئی علیحدہ پروگرام ہو اس میں ان کے لیے ایکٹیویٹیز کروائے جائیں. اگر بچے کہیں پر ہوں تو یہ باتیں ضرور کرتے ہیں, تو ان کی باتوں کو روکنے کے لیے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں, تھوڑا سا فاصلے سے بٹھا دو تاکہ یہ آسانی سے باتیں نہیں کر سکیں. البتہ ان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے ایک گھنٹہ خاموشی سے بیٹھے رہنا, بچے ہیں بالآخر, ان کے جسم میں حرکت ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اس عمر میں ان کے برابر ہلیں جلیں تو شاید ایک دو سال میں ہی فارغ ہو جائیں گے, اتنا ہلتے ہیں, اتنی توانائی ہوتی ہے ان کے اندر. ان بچوں کو خدا انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے بچوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل. ہدایت کوئی سادہ عمل نہیں ہے, ہدایت بہت پیچیدہ عمل ہے, اور دوسرے کو ہدایت دینا وہ اس سے بھی سخت عمل ہے. انسان اپنے بارے میں کافی چیزیں جانتا ہے, قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کب میرا نفس عبادت پہ مائل ہوگا, کب مائل نہیں ہوگا, کب سختی اٹھا لے گا, کب سختی نہیں اٹھائے گا. تو مجھے ان سب کا خیال رکھنے میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں آتی, اپنے آپ کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. البتہ اس میں بھی انسان بعض اوقات غلطی کر دیتا ہے. لہذا امام سے روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ اپنے نفس کو مستحبات پر بہت سختی میں مت ڈالو, یہ کہیں ایسا نہ ہو باغی ہو جائے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس بہانے ہم کوئی سختی نہ کریں کہ بھائی چونکہ وہ روایت کہہ رہی تھی کہ سختی میں نہ ڈالو تو میں کوئی مستحب کام ہی نہ کروں, ورنہ میرا نفس تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ بھائی مت کرو. تھوڑا سختی بھی ڈالے لیکن اتنی سختی, اتنی مصیبت نہ ڈالے کہ اس کے لیے بالکل ہی بغاوت ہو جائے. لیکن اپنے آپ کو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے, دوسرے کو ہدایت کی دعوت دینا یہ بہت سخت کام ہوتا ہے. اب اس میں کبھی انسان آگے چلا جاتا ہے, ایسی چیزوں کی دعوت دینے لگتا ہے, اس طرح سے بلانے لگتا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ پروڈکٹیو ہو, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, الٹا اثر ہو جاتا ہے. ابھی کسی بندے خدا نے مجھے بتایا کہ بھائی میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوں, لوگ مجھ سے لڑتے ہیں. میں نے کہا اچھا کام ہے بھائی, نماز کے لیے بلانا چاہیے, امر بالمعروف نہیں ہے نہیں منکر. پھر بھائی نے بتایا کہ وہ اذان فجر سے آدھے گھنٹے پہلے جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. تو میں نے کہا اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نماز کے لیے بلائے, لیکن یہ ہے کہ اب گھر پہ جا کر آپ صبح ہی صبح دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو تو ہم زبردستی تو نہیں لا سکتے مسجد سے, یہ تو نہیں کر سکتے. جس نے آپ کے ساتھ طے کیا آپ اس کے ساتھ کر سکتے, لیکن نہیں طے کیا تو نہیں کر سکتے. بہرحال اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی خاطر ہدایت کا عمل اپنے منتخب ترین انسانوں کے سپرد کیا, ان کو معصوم کا لقب دیا, معصوم کی صلاحیت, مقام عصمت کی صلاحیت دی انہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کا اثر بہت دیر تک باقی رہے گا. یہ جو ہدایت کا عمل ہے یہ ہمیں اپنے اوپر کہیں نہ کہیں نافذ کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی ہدایت کس طریقے سے کروں. اور اگر اس ہدایت کو سیکھنے یا سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں تو ہم اس کو تعلیم اور تربیت تعبیر کرتے ہیں کہ کیسے میں اپنے آپ کو سکھاؤں, کیسے میں اپنی تربیت کروں کہ میں ہدایت کے راستے پر چل سکوں. میں نے عرض کیا ہدایت کا کام اللہ نے اپنے سپرد دیا, منتخب بندوں کو دیا, ہمیں بھی ذمہ دار قرار دیا. تو یہ راستہ انبیاء کا راستہ بنتا ہے, آسان کام نہیں ہے تعلیم و تربیت کا کام, اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اب اس میں کس ٹائپ کی احتیاط ضروری ہے, اور جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمیں بنیاد میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ہدایت کا جو بنیادی ترین عمل ہے وہ شروع کہاں سے کرنا چاہیے. تو پہلے دنیا کی تعلیمات میں سے جو دنیا میں سکھایا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے, اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرج. اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر ایک فلٹر لگا کر ان سے سیکھیں. مثلا دنیا میں علم نفسیات میں سائیکالوجی میں بہت کام ہوا ہے, انہوں نے اپنے دنیا کے لیے کیا ہے. مثلا ان کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوگی تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کا لوگوں پر اثر کیا ہوتا ہے, کس سائنس میں اس کو ڈسکس کریں گے, علم نفسیات کے اندر وہاں پہ جا کے دیکھیں گے. اور بھی بہت سارے سائنسز, ایک ایک ایڈورٹائزمنٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے سائنس انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہاں پہ جا کے کام کریں گے. تو ان کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم فلٹر لگا کر سیکھیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ بچے کا جو پیدائش سے پہلے کا دور ہے شکم مادر میں, یہ اس کی ہدایت کے لیے مؤثر ہے, یہ بہت مؤثر ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں, جو کتاب ترجمہ بھی ہوئی ہے میرے خیال میں ہمارے پاس اردو میں, اس کے اندر حتیٰ دعاؤں کے لیے یہ موجود ہے کہ مثلا پہلے مہینے میں, پہلے ہفتے میں یہ دعا پڑھی جائے, دوسرے ہفتے میں یہ دعا پڑھی جائے, دوسرے مہینے میں, تیسرے مہینے میں یہ دعائیں پڑھی جائیں. اس طرح بہت پوری لسٹ موجود ہے ہمارے پاس, اس طرح سے کام کیے جائیں. کچھ کتابیں ہیں ایسی کم از کم. کیوں اس طرح سے ہے, کیوں اس وقت میں محنت کروا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ بچے پہ اثر پڑے گا. اب اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس وقت میں بچے کے اوپر کوئی اثر پڑے تو بعض اوقات اس کا اثر تین تین نسلوں تک باقی رہتا ہے, تین تین نسلوں تک. ہم لوگ مانوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی باقی رہتا ہے. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں جو میرے ذہن میں ایک بہت اجمالی طور پر آ رہی ہے, وہ یہ کہ کسی ملک کے اندر قحط آیا جو ذہن ہالینڈ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے دوران میں, تو اس دوران میں جو بچے شکم مادر میں تھے قحط کے زمانے میں, ان کو غذا کم ملی چونکہ شہر بھر میں قحط تھا, اس کی وجہ سے شکم مادر میں ہونے والے بچوں کو غذا کم ملی چونکہ ان کی ماؤں کو کھانا کم مل رہا تھا. اور جن بچوں کی حالت وہ تھی ان کی تیسری نسل پر بھی اس وقت کا اثر پڑا ہے, چند مہینے تھا صرف. مثلا جو بچے پانچویں مہینے میں تھے, نویں مہینے تک ان کو ماں نے کھانا کم کھایا تو کھانا کم ملا, ان کا جسم کمزور ہوا, تو ریسرچ کہتی ہے تین نسلوں تک ان کی اولادوں پہ اثر پڑتا رہا اس غذا کی کمی کا. اب اگر صرف اسی ریسرچ کو پک کریں کہ اگر شکم مادر میں ماں نے کھانا کم کھایا تو اس کے جسم پہ ایسا برا اثر پڑا جو تین نسل چلا ہے, اور اگر ماں نے گناہ کیا ہوں تو بچے کے اوپر کتنا اثر پڑا اور کتنی نسل چلے گا. اس کا مطلب ہے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اب تو یہ جسمانی تحقیق بھی ثابت کر رہی ہے, روحانی اعتبار سے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے شاید, لیکن کم سے کم جسمانی تحقیق تو ثابت کر رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا, اور اس موقع پر اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کا اثر بہت برا اثر پڑے گا. تو ہمیں خود بخود دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کہاں سے کام کو شروع کریں. میں چونکہ تربیت عرض کر رہا ہوں تو تربیت کا تو مطلب یہ ہے کہ بچہ دنیا آ چکا ہے اور اس بچے کے ساتھ کچھ انٹریکشن کیا جا رہا ہے. مانوی تعلیم تو اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جب بچہ شکم مادر میں تھا, در حقیقت اس سے بھی پہلے, کہ جب اس نے اپنے لیے کسی ہمسر کا انتخاب کیا اسی وقت سے. لیکن تربیت کا عمل ظاہر ہے اس وقت سے ہے جب بچہ پیدا ہو چکا ہے, اس نے انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, کچھ سمجھ رہا ہے. ان سب میں بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوں گی. مثلا نعوذ باللہ تعالی, اس موقع پر خدا نہ کرے اگر ماں میوزک سنتی تھی تو بچے پہ کیا اثر پڑ رہے ہوں گے. خدا نہ کرے, جس کو ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر رہے, کہ اگر وہی ماں اس بچے کے ساتھ مثلا ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی تھی, ان ڈراموں کے اندر جرم دکھایا جا رہا تھا, آیا ماں پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. عجیب و غریب چیزیں جو دنیاوی تحقیقات سے ثابت ہوئی ہیں, اور اگر ہم انہی کو پک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا جا رہا تھا شاید اب کچھ وقت آ گیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے. میں نے عرض کیا یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس فیز کے اندر گفتگو کروں, میرا موضوع اس فیز میں جہاں بچہ انٹریکشن کرنے کے قابل ہو گیا ہے, हमने इसे कुछ समझाना है, क्या चीज समझाएं सबसे पहले, और किस चीज को देखें कि ये मेन है और बाकी चीजें ब्रांचेज हैं। उसके लिए एक मिसाल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं दुनिया से फिर एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, और शायद बहुत ज्यादा मौके मुनासिबत से शायद ना हो, लेकिन माजरत चाह रहा हूं कि समझाने के लिए शायद मुअसर है। आपने शायद कभी टेलीविजन वगैरह पे देखा हो कि कोई बिल्डिंग गिराई जा रही होती है, डेमोलिशन होती है, बिल्डिंग को गिराते हैं, कई मंजिला बिल्डिंग है जिसको आप खत्म करें ताकि वहां पर कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये जब बिल्डिंग को गिराने लगते हैं तो ये बम लगाते हैं उसके अंदर, और वो डायनामाइट वगैरह लगाते हैं ताकि बिल्डिंग गिरे। तो डायनामाइट्स कहां लगाते होंगे? तो जाहिर है ये लोग पिलर्स में लगा रहे होते हैं कि भाई जब पिलर्स अगर गिर जाएंगे तो बाकी बिल्डिंग खुद ब खुद गिर जाएगी। अच्छा, इसमें बड़ा रिस्क होता है कि वो बिल्डिंग अगर पीछे गिर गई तो क्या होगा? मतलब बड़े बड़े टावर्स होते हैं, चिमनियां होती हैं, बाज़ोकात कई कई 100 फुट ऊपर जा रही होती हैं, तो उनको गिराने के लिए अगर ये ऐसी की ऐसी गिर गई तो फिर तो पता नहीं कितनी तबाही कर देगी। तो उसको बिल्कुल नीचे बिठाना होता है कि वो सीधे तरीके से नीचे जाके बैठ जाए। तो ये जितना सारा काम हो रहा होता है ये सारा बुनियादों में और पिलर्स के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। अगर पिलर सही बैठ गए तो पूरी बिल्डिंग वैसे ही बैठ जाएगी, और अगर पिलर सही नहीं खड़े हुए तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। कहरे क्या नहीं, गिराने के लिए भी पिलर चाहिए, खड़ा करने के लिए भी पिलर चाहिए। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, तरबियत का पिलर कहां पर है? कौन सी वो जगह है जिसको अगर हमने सही कर लिया तो इंसान की तरबियत की बाकी इमारत सही हो जाएगी, वो कौन सी जगह है? अच्छा, ये बहुत बुनियादी मसला होगा। उसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि मैं एक बच्चे की सारी तरबियत ना कर सकूं, लेकिन मेरे पास कुछ तरबियत का इम्कान है तो मैं कहां पर मेहनत करूं। इसी तरह बाप अपने बच्चे के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाता आज की दुनिया में। मिसाल के तौर पर अगर दिन के 24 घंटे हैं और वर्किंग डे है, तो मेरे ख्याल में काम काज करने वाला बाप मुश्किल से 1-1.5 घंटा, वो भी बहुत अगर निकाल लिया तो अपने बच्चे के साथ निकाल पाएगा, वरना इतना भी नहीं निकाल सकता। किस चीज पर मेहनत करे कि मेरे बच्चे के अंदर अगर ये सही हो गया ना तो बाकी चीजें तो सही हो ही जाएंगी। अब इसमें कुछ नुकात देखने पड़ेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अच्छा ये सब चीजें कुछ और शराइत के साथ हैं। उन शराइत को अपने नजर में हम जिसे कहते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि हैं, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी बहुत एक्सरसाइज करता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज करता रहता है डेली, और 40 साल ऐसी एक्सरसाइज करे ताकि बुढ़ापे में उसका जिस्म अच्छा रहे, और 40 साल के बाद चंद ग्राम जहर खा ले तो जिस्म में से कुछ बचा है? नहीं, सब खत्म हो गया। तो वो जो उसने 40 साल एक्सरसाइज की थी वो क्या हुआ? क्या जहर को रोकने में फायदा देगी इसे? नहीं, जहर इतना मोहलिक है कि मैंने रोजाना 3 घंटे एक्सरसाइज की, 40 साल एक्सरसाइज करता रहा, सैकड़ों घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली, हजारों घंटे एक्सरसाइज कर ली, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज चंद ग्राम जहर का मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि मैं कितनी ही तरबियत करूं लेकिन अगर बच्चों को हराम खिला दिया तो मेरी तरबियत का असर नहीं होगा। ये मुझे समझ लेना चाहिए। खुदा ना करे जिस माहौल में मैं बच्चों को रख रहा हूं वो माहौल गुनाह आलूद है, मैंने खुद इजाद किया है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो गुनाह किए, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करूंगा कि वो सही हो जाएंगे, ये खाम ख्याली है। जहर के साथ एक्सरसाइज फायदा नहीं देगी, जहर के साथ कितने ही विटामिन खा लूं कोई फायदा नहीं देगा। मुझे अपने आप को बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह क्लियर रखना होगा कि भाई जो बुनियादी तरीन चीजें हैं, रिस्क हलाल का मामला है, मां बाप की खुशनुदी का मामला है, बंदगों के हुकूक की अदायगी का मामला है, इन सबको पामाल करते हुए कोई चीज नसीब नहीं हो पाएगी। हम सब की कहीं ना कहीं कोताही और कमजोरी होती है, और मैं मामूलन डरता हूं कि सुनने वाले ही समझ रहे होते हैं जो बोल रहा है ना, इसकी कोई कोताही नहीं होती। कैसे हो सकता है, कोई मासूम है क्या?
हम सबकी कोताहियां होती हैं, हम सबको ये देखना होता है भाई हमारी कमजोरी है कहां पर। ठीक है, हमारा कोई पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ भी होता है, कोई ताकत की जगह भी होती है। मतलब एक आदमी फर्ज करें कि जो बहुत अच्छा नौहे पढ़ने वाला होता है, उसकी ताकत की जगह नौहे पढ़ना होता है, उसको मजलिस के लिए बिठाएंगे मुश्किल हो जाएगी। जो मजलिस पढ़ने वाला होता है उसकी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ मजलिस है, वो नौहे नहीं पढ़ सकेगा। तो आपका भी कोई पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, आप मजलिस नहीं पढ़ रहे, आप नौहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपका भी कोई पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। लेकिन ये हमें धोखा ना दे कि हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं, बहुत सारी गलतियां भी होंगी, अपनी गलतियों को ढूंढे कि खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह मैं तो अपने साथ गलती कर ही रहा हूं, कहीं वो गलती मेरी औलाद को ना लेके डूब जाए। उसको संभालना चाहिए, रिस्क का मामला है, वालदैन का मामला है, इंसानों के हुकूक का मामला है। अजियतनाक इंसान नहीं बनना चाहिए इंसान को। बाद औकात मुफ्ते में इंसान गुनाह कमा रहा होता है, जिसकी मैं बाद में अर्ज करूंगा, इस मामले से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। तो ये देखना पड़ता है बुनियाद कहां पर है, उस बुनियाद को अगर मैं सही करूं तो मामला सही हो जाएगा। तो हम लोग फौरन इसको इस तरह से कहते हैं कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक मसलन खुद स्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, जैसे ये जो पिलर आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन तो इस पिलर के नीचे है। तो बहुत दफा ऐसा क्या होता है, देखने वाला बिल्डिंग देख रहा होता है कि बिल्डिंग कितनी मजबूत है, तो हमें उसको कहना चाहिए कि बिल्डिंग की मजबूती देखनी है तो इस दीवार को मत देखो, छत को मत देखो, जाके देखो इसकी फाउंडेशन कैसी है। तो कोई देखने वाला छत देख रहा है, कोई देखने वाला दीवार देख रहा है, कोई देखने वाला तस्वीरें देख रहा है, और कोई देखने वाला खिड़कियां देख रहा है और कह रहा है इमारत मजबूत है। तो हम कहेंगे भाई इसका मतलब है तुम्हें देखना ही नहीं आता, इससे इमारत की मजबूती पता नहीं चलती, इससे इमारत की खूबसूरती पता चलती है। मजबूती कहीं और होती है, वो मजबूती कहां पर है, पिलर में है। कहेंगे नहीं पिलर में नहीं है, पिलर से पहले फाउंडेशन में है, जाके उसको देखो। आप मार्बल लगा हुआ देख रहे हैं, मार्बल के पीछे क्या है, इसके अंदर सीमेंट कौन सा है, इसके अंदर सरिया कौन सा है, उसको देखो, उससे आपको पता चलेगा। अगर इस मिसाल को इंसान की किरदार पर लूं तो फाउंडेशन कौन सी है, जिस पर अगर काम करें तो उम्मीद कवी यह है कि इंशाअल्लाह नताइज अच्छे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ फाउंडेशन पे काम करना काफी है? नहीं, दीवार की अपनी अहमियत है, छत की अपनी अहमियत है, पिलर की, मार्बल की, लकड़ी की, इन सब की अपनी अहमियत है, लेकिन फाउंडेशन के बगैर काम नहीं चलेगा, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इंसानी किरदार के चंद मराहिल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, ताकि हम और आप इस गुफ्तगू के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता सोचते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कहां पहुंचते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बीच में कुछ कुछ इशारे करते रहेंगे ताकि इस बहस का एक जगह फायदा ना हो, कई जगह फायदा हो जाए। कुछ इशारे भी ऐसे कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम शुरू करते हैं, मैंने एक आदमी को देखा, ये आदमी बहुत अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहा है, नमाज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, खुशू खुशू से पढ़ रहा है। ठीक है, मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा और मैंने अपने दिल में कहा कि ये बहुत अच्छा आदमी है। उसकी वजह यह है कि ये नमाज बहुत खुशू खुशू से पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहा है। तो क्या ये वो लेवल है जिसके ऊपर अगर मैं मेहनत करूं तो मामला हल हो जाएगा? तो मैं कहूंगा हाँ, नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अकीमुस्सलात दसियों दफा कुरान करीम के अंदर आया है, नमाज दीन का सुतून है, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल है, अभी मैंने सिर्फ जाहिर को देखा है। जाहिर में एक आदमी नमाज अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, अभी सिर्फ जाहिर देखिए। ठीक है, मुझे और क्या देखना चाहिए? मुझे यह भी देखना चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त ये सोच क्या रहा था। अलबत्ता वो मैं देख नहीं सकता, मैं कौन सा ऐसा MRI लगाऊंगा जो क्या लगाऊंगा जिससे इसकी ब्रेन को टेस्ट करूंगा कि ये सोचते क्या सोच रहा था। मैं नहीं कर सकता, दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं कि भाई मैंने नमाज अच्छी पढ़ी, खुशू खुशू से पढ़ी, सही है, बेजाहिर सही था, लेकिन मुझे अपने अंदर जाके देखना पड़ेगा मैं सोच क्या रहा था उस वक्त। आया वाकई अल्लाह ही की याद में रो रहा था, कुछ और हो रहा था मेरे साथ? खुदा के लिए ही रो रहा था, खुदा को ही सोच रहा था। ये एक मरहला हो गया। बस एक मरहला है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। एक मरहला होता है जाहिरी इबादत का। जाहिरी इबादत बहुत अच्छी है, बहुत अहम है, जाहिर दीन का हुक्म है, करनी है, लेकिन ये किसी चीज पे दलील नहीं है। उसकी वजह यह है कि जाहिर इबादत को जाहिरी तौर पे सही करना आसान तरीन काम है। یہ آسان ترین کام ہوتا ہے. بس اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف ظاہری عبادت کو صحیح کر رہا ہے, وضو بہت اچھا کرتا ہے, قرآت کے لیے جیسے میں نے قاف کو بالکل گلے سے نکالا ویسے نکال لیتا ہے, عبادت ظاہری بہت ضروری ہے, اچھے طریقے سے کر رہا ہے, کیا یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی اندر تک صحیح ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے, آگے بھی صحیح رہے گا؟ یہ زیادہ مسئلہ خطرناک ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ یہ. ٹھیک ہے ابھی تو صحیح ہے, قابل اعتماد ہے, آگے بھی صحیح رہے گا, تو کیا عبادت کی ظاہری شکل اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا نہیں بھائی, یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ پتہ نہیں کتنے رو رو کر عبادت کرنے والوں کو ہم دیکھ چکے ہوں گے جو بعد میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, بالکل ہی سر پھرے ہو گئے ہیں. یہ صرف کافی نہیں ہوگا, اچھا ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. تو مثلا پیچھے کہاں جائیں گے؟ پہلا لیول ہو گیا عبادت کی ظاہر کا, تھوڑا سا پیچھے جائیں گے دیکھیں گے اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی, اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی. اچھا اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی, تو ہمیں اگلے مرحلے میں جانا پڑے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا فلا آدمی عبادتوں میں اچھا ہے, کیسے پہچانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو امانت داری میں کیسا ہے, ہاتھ میں اس کے چار پیسے دے دیں, تشریح ہاتھ میں چار پیسے دے دیں, اب کیا کرتا ہے یہ, امانت داری کیسی ہے, وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی اس پہ اعتماد کرے اس اعتماد کو نبھاتا ہے. اگر اسے سچ بولنا ہو اور جھوٹ کا بھی امکان ہو, سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے, یہ دوسرا لیول ہے. بس ایک عمل ہے, ظاہری عمل اچھا کرتا ہے, روزہ اچھا رکھتا ہے, مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے, اعتکاف بھی کرتا ہے, اعمال بھی انجام دیتا ہے, شب قدر کے اندر بھی ہوتا ہے, یہ سب ظاہر ہو گیا ہے. یہ ایک لیول ہے, یہ بہت ضروری ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے, نہیں بہت ضروری ہے, اس کے ہونے سے معاشرے کے اندر ایک ثقافت بنتی ہے, لوگ اس ثقافت کی وجہ سے بہت سارے دینی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں, اس کی بہت ضرورت ہے. اگر ضرورت اس کی نہ ہوتی نا تو پھر ہم جلوس بازار میں نہ لاتے, ہم مجلسوں کو گھروں میں بیٹھ کے کر لیتے, کیوں آپ یہاں پر آئے؟ ابھی دوست صاحب بعض اوقات کہتے ہیں بھائی لائیو آ رہی ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے, تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھتے پھر بھی نکلتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمیں مسجد تک آنا ہے, اس کی اہمیت ہے. بہرحال گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے, تو ظاہر کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور معاملہ ہے. ظاہر کو مصنوعی طور پر بنانا آسان ہوتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, انسان کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, تو کیا کرتا ہے ظاہری طور پہ چار پانچ کام کرتا ہے, لوگ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں, لوگ اس سے کہتے ہیں بھائی واہ کتنا اچھا آدمی ہے, ہر روز یہ کرتا ہے ہر روز وہ کرتا ہے, اب یہ بھی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اس کا مطلب ہے میں اچھا ہی ہوں گا, تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں, اور یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تو ابھی صرف ظاہر کی کہانی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کردار ہے, کردار میں کیسا ہے, امانت داری میں کیسا ہے. اب امانت داری کے بھی 10,000 درجے بن سکیں گے, ایک آدمی 1,000 روپے میں اچھا ہے, 100 روپے میں کہتا ہے اتنا تو چلے گا, ایک آدمی بڑی رقم میں اچھا ہے, چھوٹی رقم میں کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا چلتا ہے, ایک آدمی کوئی کہتا ہے نہیں نہیں چھوٹی رقم کو سنبھال لو جب بڑی آئے گی تو پھر نپٹوں گا. شیطان ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے نا, ہر ایک کا بھوت علیحدہ ہوتا ہے, ہر ایک کا دھوکے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے, کسی کو بڑے میں پھنساتا ہے کسی کو چھوٹے میں پھنساتا ہے. امانت داری کیا ہوگی کہ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے تو امانت, خیال تو رکھنا چاہیے. یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے, ہم سب کو پتا ہے کرنا آسان نہیں ہے. وہ معمولاً ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے اگر آپ کو کسی نے پیسہ دیا کہ اس کو کسی اچھے کام میں لگائیں اور آپ کہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی تو اچھا ہے, تو وہ کہنے گے کہ نہیں یہ جب وہ کوئی دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں نہیں لگائیے گا, ورنہ آپ سے کہہ دیتا کہ آپ اپنے کام میں لگا لیں. اس نے کہا کسی اچھے کام میں لگائیں, اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کو دیں گے. اتنی امانت داری اکثر لوگوں میں نہیں کہوں گا کچھ کم پائی جاتی ہے, تھوڑا سا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی تو اچھا ہے بالآخر، اس میں کون سی برائی ہے، یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بس ایک عمل ظاہری عمل ہے رسم، سادہ سادہ سامنے کی بات، سامنے کی بات سنبھالنا آسان ہے. دوسرا لیول کیا ہو گیا؟ دوسرا لیول ہو گیا امانتداری، کردار، کردار کا معاملہ. اچھا اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا ہے کیا؟ ہاں اس کے پیچھے بھی دنیا ہے. ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے، ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے. اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، البتہ اسی عمل میں اور بھی چیزیں ڈال دوں، مثلا ٹھیک ہے امانتداری میں بھی اچھا ہے، پیسے کا معاملہ اچھا ڈیل کرتا ہے، وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. پھر ایک اور معاملہ ہے، دوسرے انسانوں کو احترام دیتا ہے کیا؟ یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے. ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے، نماز نماز پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، امانتداری میں بھی برا نہیں ہے، دوسروں کو انسان سمجھتا ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے یہ سب کرتا ہے ادھر مار کھاتا ہے، یہاں سب سنبھال لیتا ہے. کس وجہ سے سنبھالتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں. کر لیتا ہے دیکھا دیکھی میں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی کتنا امانتدار آدمی ہے، لیکن اگر کوئی اندر جھانک کر دیکھے اندر فرعون بیٹھا ہے، باقی لوگوں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، دوسروں کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے. یہ تیسرا لیول آ گیا. ابھی عمل میں چل رہے ہیں ابھی ہم لوگ، ابھی عمل عمل ہے کہ ایک عمل ظاہری عمل سنبھالا اس نے، ایک نے امانتداری بھی سنبھال لی ہے، لیکن تیسرا معاملہ جہاں پہ یہ شکست کھا رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ جہاں پر دوسروں کے حقوق کا معاملہ باطنی طور پر آ رہا ہے وہاں شکست کھاتا ہے. اپنے لیے شخصیت قائل ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے. اس لیول کو ہم عمل اور اخلاق کے دائرے میں شامل کرتے ہیں کہ علم اخلاق کے اندر کیسا ہے تو عمل لیکن اخلاق سے مرتبط ہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. شاید آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے، کھلی ریاکاری جو بالکل غلط ہے، حرام ریاکاری. ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے لیکن اس ریاکاری میں استادی کے ساتھ ریاکاری کرتا ہے. ریاکاری تو کرتا ہے، دکھاوے کا کام کرتا ہے، لیکن دکھاوے کے کام میں بھی ایک استادی ہوتی ہے. وہ کیا؟ لوگوں کے سامنے متوازے بنتا ہے تاکہ لوگ یہ سوچیں گے آدمی کتنا پرہیزگار ہے. اب یہ اس کی ریاکاری نظر نہیں آ رہی، دیکھنے میں توازو نظر آ رہا ہے، جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، سارے کام صحیح کر رہا ہے، اندر ریاکاری ہے. یہ عمل کا تیسرا فیز ہے جو اخلاق میں شامل ہے. اس فیز میں عمل ہے لیکن قلبی ہے، قلبی عمل ہے. مثال کے طور پر تکبر، اب جسم میں تو ظاہر نہیں ہو رہا نا، اگر جسم میں بھی ظاہر ہو تو بہت ہی احمق ہے. مثلا چلے ہی اکڑ کے، یہ تو پھر بہت ہی احمق ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے، لیکن ظاہر میں نہیں دکھاتا، اندر متکبر ہے، ظاہر میں نہیں دکھا رہا ہے، اندر ریاکاری کر رہا ہے. یہ جو اخلاق کی بات ہے یہ تیسرا خطرناک حصہ ہے، اس پہ محنت ہوئے بغیر باقی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک آدمی اندر صحیح نہیں ہے، اوپر صحیح ہے، اندر خراب ہوا ہوا ہے، یہ تیسرا فیز ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. تو مثلا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، انسان کے کردار کو ہدایت دینے کے لیے پلر کی ضرورت ہے، پلر کے نیچے فاؤنڈیشن ہے، کیا اس کو فاؤنڈیشن کہہ دوں؟ نہیں، ابھی فاؤنڈیشن پہ بات نہیں آئی ہے، ابھی اس کے پیچھے بھی جائیں گے، اس کے پیچھے ایک اور گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اس کو ہم تیزی تیزی میں تو بہت دفعہ کہتے تھے، لیکن تھوڑا سا سکون سے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ بھی تو فیزز دیکھیں نا کہ بھئی اس فیز میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے. اچھا یہ جو انسان متکبر ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ یہ جو انسان اندر سے ریاکار ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ ہاں اس کی بھی جڑیں ہیں. وہ جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ جڑیں جو خراب ہو گئی ہیں، تو یہ اوپر سے خراب ہو گیا ہے، اخلاق بھی خراب ہوا ہے، تو اس کی ظاہری عبادتیں بھی اس کو ساتھ نہیں دیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو جڑیں ہیں وہ عقائد کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر خدا کو جانتا ہوتا تو تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. اس کا معاملہ وہاں خراب ہوا ہوا ہے. اس نے عقائد پہ محنت نہیں کی ہے. عقائد پہ اس نے اتنا کیا ہے کہ کسی سے پوچھا ہے بھائی توحید کسے کہتے ہیں, اس نے بتایا توحید اسے کہتے ہیں. کوئی کتاب ہے, اس نے بتا دیا ہاں بھائی توحید کے اوپر یہ کتاب ہے باب ہادی عشر علامہ ہادی علامہ ہلی کی, وہ بھی اس نے پڑھ لی, میں نے تھوڑا دور جا کے بات کر لی. اور کوئی کتاب ہے مثلا شیخ توسی کی ہے خواجہ نصیر الدین توسی کی تجدید الاعتقاد, وہ بھی جا کے اس نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, پڑھنے پڑھنے میں تو صحیح ہو گیا ہے. اگر واقعا صحیح ہوتا تو یہ متکبر کیوں ہے پھر؟ واقعا خدا کو مانتا تو ریاکاری کیوں کر رہا ہے پھر؟ اگر اس کو اوصاف الہیہ پہ یقین ہوتا تو یہ دل میں کنجوس کیوں ہے؟ رزاقیت خدا پہ اعتماد نہیں ہے اس کو. اگر خدا کی رزاقیت پہ یقین ہوتا تو یہ ظالم کیوں ہے پھر؟ دکھاوے کی نماز پڑھاتا ہے, پڑھتا ہے, دکھاوے کے اعمال کرتا ہے, کراتا ہے, سارے کام کرتا ہے, اندر سے متکبر ہے, اندر سے کچھ اور ہے. کیوں اندر سے کچھ اور ہے؟ اس کے عقائد میں خرابی ہے, عقائد میں خرابی ہے. اس نے عقائد پڑھے, اس کو عقائد پہ یقین نہیں ہے, عقائد پہ یقین نہیں ہے. اب اگر اس کو میں کام کروں تو کیا کروں؟ اس کے عقائد صحیح کروں. اچھا, عقائد صحیح کرنے کے لیے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے لیے عقائد کا ایک چار پانچ دن کا ایک کورس کروا دوں اسے؟ نہیں, کورس تو اس نے کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا. تو پھر کیا کروں اس کے ساتھ؟ اس کو خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ, خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ اسے. کیسے یقین دلایا جاتا ہے خدا کے ہونے پر, قیامت کے ہونے پر؟ تو ہم کہتے ہیں دو راستے ہوتے ہیں, ایک پڑھانے کا ہوتا ہے, ایک تجربے سے سیکھنے کا ہوتا ہے. اس کو اس کی زندگی دکھاؤ کہ خدا کہاں کہاں پر تھا, ورنہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا اس کے لیے. اس کو بتاؤ, آہستہ آہستہ اپنے تجربوں سے خدا کو سیکھتا ہے. یہ ایک اور لیول ہے کام کرنے کا. لیکن میں یہاں رکنا نہیں چاہ رہا, اس کے پیچھے ایک اور لیول بھی ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے. ابھی کون ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر اس لیول پر بھی اچھی محنت کی ہو؟ ہم لوگ زیادہ تر بچے پہ محنت کرتے ہیں, بیٹا ناظرہ اچھا پڑھ لینا, تو الف لام میم وہ بیچارہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, ون ناس تک پڑھ لیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بہت مبارک ہو, سلامت قبول, قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم ہوا, گویا قرآن سے کام ہی ختم ہو گیا. یہ قرآن کریم ایسے ختم ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے, لیکن بھائی پیچھے کچھ اور بھی تو ہے. پیچھے کیا ہے؟ اخلاقیات سے. اخلاقیات کے پیچھے کیا ہے؟ عقائد بھی ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور کوشچن اٹھاتا ہوں, کیا ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی خدا کو مانتا ہے بعد میں سلپ کر جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. کیسے سلپ کر جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. مثلا اب دیکھیں, وہ جو دشمن وار کرے گا وہ کہاں سے وار کرے گا؟ ایک بچے کو دیکھا بڑا اچھا نماز پڑھ رہا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, دیکھا بہت پاک و پاکیزہ بچہ ہے. یہ جو دشمن ہے یہ ہم سے زیادہ بنیادوں کو سمجھتے ہیں, قطعاً ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ان کو مارنا کہاں پر ہے. یہ بچے کو دیکھے گا مثلا اس نے بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے, اخلاق بھی اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں, یہ بچے کے اخلاق اور نماز پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ اس سے پوچھے گا بیٹا تم نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ کہے گا خدا کے لیے. اچھا اگر خدا نہیں ہوا پھر؟ ایک سوال چھوڑ دیا اس نے. کہے گا میں جنت میں جانے کے لیے. تو کہے گا اچھا اگر دنیا میں ہی جنت ملتی ہو پھر؟ تمہیں کس نے بتایا جنت ہے؟ مولویوں نے بتایا ہوگا نا. اس نے سمپلی کیا کیا ہے, اس بچے کے سامنے جس نے تھوڑے بہت عقائد پڑھے چند کوشچن ڈال کے اس کے ذہن میں شک ڈال دیا ہے. کافی ہے, بہت کافی ہے. نماز پڑھ رہا ہے, بڑی عبادتیں کر رہا ہے, بہت اچھی نماز پڑھ لی, جو شیطان نے دیکھ لیا بہت رو رہا ہے آج, یہ اس کے پاس جائے گا آہستہ سے کان میں کہے گا رو لیے نا, آگے کیا ہے؟ اب کیا؟ اس بچے کو نہیں پتا مجھے آگے کیا جواب دینا ہے, ختم. اب وہ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے سوچے گا کہ بھائی میں کب تک روتا رہوں گا, کب تک ایسی نمازیں پڑھتا رہوں گا؟ دو چار سوال ڈالنے، میں وہ اصلی والے سوال نہیں ڈالوں گا کہ کہیں کوئی تیار نہیں ہوا تو میں بھی وہی شیطانی کام کر ڈالوں، تو پتہ چلے یہ ٹھیک ٹھاک بیچارہ دیندار آیا تھا، یہاں سے اٹھ کے گیا تو معاملہ خراب ہو گیا. ایک عالم دین عقائد پڑھا رہے تھے، عقائد پڑھا رہے تھے، اس میں خدا کے منکروں کی دلیل بتا رہے تھے. اب وہ عقائد کے استاد تھے، جب وہ منکروں کی دلیل بتانے لگے تو اتنی خوبصورت اتنی مضبوط بتائی، ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں، نہیں ہے خدا. انہوں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ، ابھی میں نے منکر کی دلیل بتائی ہے، اپنا جواب نہیں بتایا. کہنے لگا اب آپ جو بھی جواب دو گے نا وہ ٹالنے کی کوشش کرو گے، یہ دلیل سالڈ ہے، میں جا رہا ہوں. تو میں ابھی اصلی سوال نہیں بتا رہا کہ وہ جو شیطان کا نمائندہ ہوگا، وہ جو اصلی سوال ڈالے گا وہ کیا ہوں گے، کیوں پتا چلے کسی کا ایمان ہل گیا، میں کہاں اس کو پکڑتا پھروں گا بعد میں. یہ ایک لیول ہے. اچھا اگر میں چاہتا ہوں اس لیول پر بھی اپنے بچے کو بچاؤں تو اس کے پیچھے بھی کوئی لیول ہے کیا؟ ہاں ایک اور لیول ہے، اگر اس پر کام اچھا کر لیں تو پھر یہ یقین کیا جا سکتا ہے، کافی حد تک اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اب یہ سالڈ ہے، اب یہ اتنی آسانی سے نہیں ہلے گا. وہ لیول کون سا لیول ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آیت اللہ مشکینی اس بات کو ارشاد فرماتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں دیکھو خدا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ حضرت ابراہیم نے کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، کتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھی، یہ نہیں بتاتا. اور جس بات کو بار بار سناتا ہے وہ یہ سناتا ہے دیکھو میرے ابراہیم نے کیسے بت توڑے تھے. بھئی یہ کیوں بار بار سنایا جا رہا ہے کہ میرے ابراہیم نے بت کیسے توڑے تھے؟ اور خدا نے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک واقعے کو بہت اہمیت دی اور کہا اس کو دیکھو تم لوگ. وہ کون سا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا کون ہے، کون ہے میرا خدا؟ تو چاند کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، پھر کہا کہ نہیں یہ تو ختم ہو گیا. سورج کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، یہ بڑا بھی ہے. پھر اس کے بعد سورج ڈوب گیا تو کہا میں اس کو خدا نہیں مانوں گا جو ڈوب جاتا ہو، مجھے خدا چاہیے. اس کے بعد اس خدا کے حضور فریاد کی کہ خدا میری زندگی تیرے لیے ہے، مجھے تجھ تک پہنچنا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کے اندر صحیح سوچنا سکھا سکے تب ان کی تربیت صحیح ہو جائے گی. سوچتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں منطق، اور آج کی دنیا میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. سوچتے کیسے ہیں؟ اب آپ انصافاً بتائیے گا ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ زیادہ تر مذہبی خاندانوں کے اندر سوچنا سکھانے کا رجحان نہیں ہے. دین سکھانے کا رجحان ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، جو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. میں 10 دفعہ کہوں گا کوئی ایسا نہ اس کو پک کر لے بعد میں مجھ سے کہ آپ نے اس کی مقام میں کمی کی ہے. نہیں، اس کی بہت اہمیت ہے، سب نے کرنا ہے. لیکن سب کے پیچھے ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ دماغ سوچتا ہے یا صرف فالو کرتا ہے؟ اگر صرف فالو کرتا ہے تو آپ جب تک خدا سکھا رہے ہیں یہ خدا کو سیکھے گا، اور باہر جا کے کوئی بے خدا سکھائے گا یہ بے خدا سیکھ لے گا. آپ نے خدا پہ دلیلیں دی، اس نے خدا پہ دلیلیں لے کر خدا سیکھ لیا، اور سامنے جا کر کوئی خدا کی دلیلوں پہ انکار کر بیٹھے اور اس کے سامنے ایسی دلیلیں رکھے جس میں انکار خدا ہو رہا ہو اور اس کو سوچنا نہیں آتا، تو کیا کرے گا؟ یہ مشکل میں پھنس جائے گا. لہذا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جن گھرانوں میں دین بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے بچے جب اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو دین سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کو دین کا ایک ظاہر دے دیتے ہیں لیکن دین کا وہ باطن جس کی بنیاد سوچنے سمجھنے پر ہے، اس خاطر اللہ کے دین میں سوچنے سمجھنے پہ اصرار ہے. سوچو، غور کرو. بچوں کو سکھانے میں یہ اسٹیج ہے جو تمام چیزوں کے لیے پلر بنے گا. وہ کیا اسٹیج ہے اور اس کام کو سکھائیں کیسے؟ اب ممکن ہے فوراً یہاں پہ موجود کوئی شخص کہے کہ مولانا منطق ہم نے کب پڑھی ہے، فلسفہ ہم نے کب پڑھا، ہم بزنس مین جاب کرنے والے زندگی میں مشغول، ہم کون سا قم اور نجف جائیں گے کہ ہم وہاں حوضہ میں جا کر منطق پڑھ کے آئیں گے، فلسفہ پڑھ کے آئیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بہت سادہ سا کام ہے. آپ بھی سیکھیں گے جب آپ بچوں کے ساتھ یہ کریں گے. کیا؟ بچوں سے گفتگو کریں، خدا پہ بات کریں، اسے گراؤنڈ دیں کہ کوشچن کرے، سوال کرے. دو چار سوال کرے گا آپ کو بولڈ کر دے گا. جب آپ کو لگے نا کہ میری بھی عقائد کی عمارت ہلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ بچے بڑے خطرناک سوال کرتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کو جواب دینا کیسے ہے؟ چار لوگوں کے پاس آپ جائیں گے اور آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا، کوئی ایک منطقی فلسفی آپ کو ملے گا جو کہے گا ہاں یہ سوال بالکل صحیح کر رہے ہیں. زیادہ تر سوال لوگ کیا کریں گے، کہیں گے بچے کو سنبھالو ملحد ہو رہا ہے، بچوں کو سنبھالو کہاں بیٹھ رہا ہے یہ، تو بتائے گا میرے ساتھ بیٹھتا ہے. نہیں ملحد نہیں ہو رہا ہے، سوچنے پہ جا رہا ہے. اچھی بات ہے، اس سے کوئی اور سوچے. تیار کریں اپنے آپ کو، اس کو ہاں بیٹے سوال کرو، وہ آپ سے سوال کرے گا. سب کو خدا نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا؟ اب آپ ادھر ادھر کریں گے، ادھر ادھر نہیں کریں، اس کو جواب دیں، ڈھنگ سے جواب دیں. نہیں آتا کسی سے پوچھ کے جواب دیں کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے بھائی، خدا کو کس نے بنایا؟ فرشتے تھوڑی بنائیں گے خدا کو، فرشتوں کو خدا نے بنایا ہے، تو خدا کو تو فرشتے نہیں بنا سکتے ہیں، تو خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، تو کیا ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو بنائے؟ اگر بنانے والا ہے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور اگر اس نے خود اپنے آپ کو بنایا تو بعد میں ہونا چاہیے، تو یہ پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ اصل جواب یہ کہ اس کو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کیوں ضرورت نہیں ہے اس کو؟ باقی سب کو تو ضرورت ہے. آپ کہتے ہو سب کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور خدا کو کسی نے نہیں بنایا، تو ایکسیپشن اس کو کیوں مل رہا ہے؟ باقیوں کو وہ ایکسیپشن کیوں نہیں ملتا ہے سر؟ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے بچے اس ٹائپ کے سوال کر رہے ہیں، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پٹی پڑھا رہا ہو، لیکن آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ پازیٹو بالکل گفتگو میں جائیں، اس لیے میرا ہاں سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور اس گفتگو کے بعد آپ اس کے ذہن کو مضبوط پائیں گے. البتہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گفتگو سے انصاف کریں، نا انصافی نہیں کریں، کوئی غلط بات مت سکھائیں. کبھی نہ کبھی ہماری اور آپ کی سکھائی ہوئی غلط بات بچے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا. مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری ایسی باتیں یاد ہیں، شاید میرا حافظہ تھوڑا سا زیادہ اس معاملے میں، جو کسی نے مجھے غلط جواب دیے، اور ان غلط جوابوں میں سالوں میں اپنے ان غلط جوابوں میں مبتلا رہا ہوں. مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کافی عرصے کے بعد کہ اس نے جو اس وقت جواب دیا تھا نا، وہ غلط جواب تھا، اور اس نے بیچارے نے شاید غلطی سے دیا ہوگا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو یہ غلط جواب دے رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ غلط جواب مت دیجئے. تو جو آخری جا کر پوائنٹ بنا وہ یہ کہ کیا بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھا رہے ہیں ہم؟ اس پر محنت کریں. اس دنیا کے اندر کوئی حربا یہ نہیں چلے گا کہ میں بچے کو انٹرنیٹ دیتا ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب معاملہ بہت برا ہو گیا ہے. یہ ہر بار نہیں چلے گا کہ میں بچے کو موبائل دیتا ہی نہیں، یہ نہیں چلے گا. ایک حد تک تو صحیح ہے، آپ کہیں بھائی ہر بچے کی ضرورت نہیں کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، لیکن کیا ہے کہ اس طرح تربیت کر لیں گے، ایسے تربیت نہیں ہوگی. بلاکس لگا کے، پابندیاں لگا کے تربیت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ساری دیواریں ہٹا دو، جو اندر آ رہا ہے گند بلا آنے دو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ بچوں کو واقعی موبائل ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کیا ہے اس کو بےچارے کو، کیوں اس بےچارے کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں ہم؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے تربیت نہیں ہو سکے گی، اس نے بڑا بھی تو ہونا ہے، یونیورسٹیز میں بھی تو جانا ہے، تو تربیت کیسے ہوگی؟ سوچنا سکھاؤ اس کو، صحیح سوچتے کیسے ہیں, اور وہ کب سیکھیں گے جب آپ اس سے آپ گفتگو کریں گے, افکار و خیالات کا تبادلہ کریں گے. کچھ بڑوں کے ساتھ بھی بٹھائیں, بچے کو گراؤنڈ دیں کہ بیٹا سوال کرو جواب کرو. آپ یقین فرمائیے, میں پھر نہیں چاہ رہا کہ میں نان ریلیجیس اسٹڈیز کو بہت زیادہ ریفر کروں آپ کے سامنے, لیکن اس کے اوپر بے انتہا کام کیا گیا ہے کہ یہ جو بچے بڑے ہو کر اپنے لیے کیریئر بناتے ہیں, بچپن میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں بچہ بڑے ہو کر کیریئر بناتا ہے, تو کہتے ہیں وہ ایک تبدیلی جو بچپنے میں آتی ہے, ماحول جو بچپنے میں ملتا ہے جس میں بڑے ہو کر اچھا کیریئر بناتا ہے, وہ ماحول ہے جہاں اس کو سوچنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا جاتا ہے, گراؤنڈ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, بچہ بولتا ہے یا آپ بولتے ہیں؟ اگر آپ بول رہے ہیں نا, صرف بچہ ہے بولنے کے قابل, لیکن آپ بول رہے ہیں کہ اسے کیا بیماری ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس کی فکر کو آگے نہیں بڑھا رہے. اگر وہ بولنے کے قابل ہے اس کو بولنے دیں, ڈاکٹر سے بات کریں, ڈاکٹر کو بتائیں میرے ساتھ کیا پرابلم ہے, کہیں کہیں آپ بھی ہیلپ کریں, آپ بھی اس کو مدد کریں, غلطی کر رہے ہیں آپ اس کو ساتھ دیں. لیکن اگر آپ اس کو سوچنا ہی نہیں دے رہے, بات ہی نہیں کرنے دے رہے, یہ صحیح کام نہیں ہے, آپ اسے گراؤنڈ دیں. تو میں اپنے مثلا مجھے یاد ہے میں کسی کے ساتھ ملنے گیا اور اس نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے, تو اگر میں نے کچھ بولنے کی بھی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں بچے کو بولنے دیں, آپ نہیں بولنا. کیوں؟ بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے بڑے ماحول میں بات کیسے کرنی ہوتی ہے؟ آپ اس کو شخصیت دیں نا, امپورٹنس دیں اسے. البتہ بعض اوقات بالکل کاؤنٹر ہو جاتا ہے, وہ کیا ہے بچے کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں دونوں چیزیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ کی ترکیب کارگر نہیں ہے, تو ادھر والا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتنا نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا کہ اگر مثلا چائے میں میٹھا ڈالو تو شہد کی بوتل ڈال دو, جی میٹھا ڈالنے کو کہا, شہد کی بوتل ڈالنے کو نہیں کہا. ہر ایک کا ایک توازن ہوتا ہے. بچے کو گراؤنڈ دینے کو کہا ہے, سر پہ بٹھانے کو نہیں کہا ہے. گراؤنڈ دیں, سوچے سمجھے, دبائیں نہیں اس کی فکر کو. آپ اس کے دین کے لیے ضروری ہے, دین کے لیے ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بڑا وقت دیا میں نے آپ کا, اور اس وقت لینے کے پیچھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ آپ دین کے ظاہر پر بھی محنت کریں, نماز صحیح پڑھیں, وضو صحیح کریں, غسل آتا ہو اسے یہ محنت کریں, قرآن پڑھنا آتا ہو اسے اس پہ محنت کریں, اس کے پیچھے نماز کو دل سے پڑھیں, خضوع اور خشوع سے پڑھیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس کے پیچھے تواضع اور انکساری کے ساتھ پڑھیں, تکبر نہ کریں, انسانوں کو احترام دے, اس کے پیچھے اللہ کو جانتا ہو, اللہ کو پہچانتا ہو, قیامت کو سمجھتا ہو, دنیا اور آخرت کے رابطوں کو سمجھتا ہو, یہاں کروں گا تو برزخ میں کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا, یہ جانتا ہو, عقائد ہے, اس کے پیچھے سوچنا جانتا ہو, سمجھنا جانتا ہو. اب میں ایک جملہ اس کے پیچھے اور کہوں گا, یہ جو دین کے نام پہ سازشیں ہوتی ہیں نا, یہ اس آخری لیول پہ ہوتی ہیں, آگے نہیں ہوتی, بالکل آخری لیول پہ ہوتی ہیں. جو صحیح سازشیں دین کے نام پر ہوتی ہیں, ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر سکتا ہوں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے, کل انشاءاللہ مولا نے توفیق نصیب کی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو دین کے نام پہ سازشیں کرے گا نا, وہ آگے آگے نہیں کرے گا. جو صحیح دشمن ہوگا اتنے پیچھے جا کر سازش کرے گا. وہ کہاں پہ سازش کرے گا؟ اشارتاً عرض کر دوں, ایسے پرائمری اسکول بنائیں گے جہاں بچے کو سوچنا نہ آتا ہو, جیسے ہمارے ملک کے پرائمری اسکول ہیں. اگر پرائمری اسکول میں سوچنا نہیں آتا تو یہ یونیورسٹی تک پہنچ کے سوچے, معجزہ چاہیے پھر. تو وہیں پہ مار دیا سارے بچے, قتل عام کر دیا بچوں کی فکر کا. ایسے اسکول بنائے جہاں پہ سوچنا سکھاتے ہی نہیں ہیں, سوچنے کا گراؤنڈ ہی نہیں دیتے. بچہ اگر بولے تو کہتے ہیں خاموش, بولنے کی ضرورت کیسے کی. یہ کچھ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے اور اسکولوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جس نے بھی یہ سسٹم بنایا ہے اس کو پتا ہے اگر میں یہ بنا دوں نا تو پھر اوپر کیا ہوگا, اوپر یہ لوگ نعرے تکبیر بھی لگائیں گے اور گردنیں بھی کاٹیں گے. اور پاکستان کا معاشرہ بہترین مثال ہے. دین کے ظاہر میں کمی ہے کیا یہاں پہ؟ یہاں دین کا ظاہر خوبصورت ہے, بہت پکا ہے. اور ذرا جا کے دیکھنا, طالبان سارے یہیں سے نکل رہے ہیں, القاعدہ یہیں سے نکل رہی ہے، سب بلا مصیبت یہیں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ ظاہر بھی اچھا ہے، باتیں بھی ساری کر رہے ہیں، قرآن کریم سے فحشا پر مبنی چینل بھی قرآن سے شروع ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ غائب ہے، سارا کا سارا دین ظاہر پہ چلا رہے ہیں، بچوں کی سوچنے کی صلاحیت مار دی ان لوگوں نے. اب آپ کہیں گے مثلا فلاں اسکول کے اندر اچھا کرتے ہیں، بچوں کو گراؤنڈ دیتے ہیں، صحیح اچھا ہوگا یقیناً، کتنے پرسنٹ ہیں اس آبادی کے؟ کتنے پرسنٹ بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں پرائمری اسکول کے لیول پر جہاں بچوں کی فکر کو گراؤنڈ مل رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد فوری طور پر ایک کام ہوگا، جس اسکول کی میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس کی فیس کم سے کم بھی 2-2.5 ہزار سے کم تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص کلاس ان اسکولوں میں جائے گی، پھر وہی خاص کلاس اس ملک کو چلائے گی، اور باقی سارے کے سارے جو ان اسکولوں میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بےچارے پس رہے ہوں گے. ان میں بھی اچھے نکلیں گے، کوئی یہ نہ کہے پیلے اسکول کے نہیں نکلتے. ہاں، پیلے اسکولوں کے بھی نکلتے ہیں بےچارے، مر مرا کے کہیں نہ کہیں نکل آتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنے کام کو. ان میں ایک اور وجہ سے ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، جو کچھ سیکھا خود سیکھا ہے، ان میں اس کا ٹیلنٹ آتا ہے پھر، اور وہ بڑا مضبوط ٹیلنٹ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ 100 میں 2 بچوں میں آتا ہے، 100 میں 3 بچوں میں آتا ہے، باقی سب کے سب بےچارے مارے گئے. میں نے خود پیلے اسکول میں پڑھا ہے اس لیے مجھے پتا ہے، میں نے خود ٹیچرز دیکھے ہیں جو بچوں کو فکر کا قتل عام کرتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے یہ کام کیسے ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں جا کر اس زمانے کو سوچتا ہوں کہ کیسے بچوں کی فکریں کچل رہے تھے، اور اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ چلو وہ تو 40 سال پہلے تھا، ابھی بھی کچل رہے ہیں، ابھی بھی کون سا انسان بنا رہے ہیں ان کو. اعزان محترم، یہ ہماری مشکل ہے. اگر ہمیں تربیت کرنی ہے نا، بچوں کو فکر دینی پڑے گی، ان کو گراؤنڈ دینا پڑے گا، انہیں شخصیت دینی پڑے گی، انہیں اعتماد دینا پڑے گا، یہ چیزیں کام آئیں گی ان کے. البتہ یہ سب ایک لمٹ میں ہو، ایسا نہ ہو کہ خود سر ہو جائیں. یہ میں نے بتایا، ایک لمٹ میں رکھے، ایسا نہ ہو خود سر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو کائنات کا سینٹر سمجھنے لگے. اتنا ہم نے ان کو شخصیت دی، اتنا شخصیت دی کہ پتہ چلا وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگا. نہیں، اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل آپے سے باہر ہو جائے، وہ دنیا کو سمجھے میرے تابع ہو گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں بھی چاہیے، بیلنس چاہیے. اس بیلنس کا نام تربیت ہے، یہ تربیت ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی. جب یہ محنت کر لیں گے نا، تو پھر بچہ گمراہی سے اتنی آسانی سے نہیں ہلے گا. جب اس کے سامنے گناہ بھی آئے گا نا، تو اپنے آپ کو سمجھ رہے گا کہ مجھے فکر کا سہارا لینا ہے، مجھے کس طریقے سے کام کرنا ہے. دشمن کی سازشیں اتنی آسانی سے نہیں ہلائیں گی ان کو. جو اس وقت ایک کامیابی کا راز ان تحریکوں اور ملکوں کا جن کو ہم اس وقت کامیاب دیکھ پا رہے ہیں، ان کا ایک راز ان کے بچوں کا تعلیمی نظام ہے، وہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اس وجہ سے یہ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم لوگوں کے ہاں طریقہ کار ہے مجلس کا، کاش یہ صحیح طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں، کاش ایسا ہو جائے. الحمدللہ بہت بہتری آ رہی ہے، بہت بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بہت لمبا راستہ باقی ہے. کچھ جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت لمبا راستہ باقی ہے. اور ہم اس کے ساتھ لے کر چلیں، عقل بھی ہو اور عشق بھی ہو. اس پہ میں دوبارہ پھر کبھی عرض کروں گا، یہ میں نے عقل کیا، ایک عشق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں، وہ بھی چاہیے. عقل محض ہوا نا، تو صرف میز پہ بیٹھے گا، میدان جنگ میں نہیں جائے گا. اس عقل کے ساتھ ایک عشق بھی چاہیے، ایک جذبہ بھی چاہیے. عقل کا دھنی ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، لیکن جب اس کے سامنے موقع ہے قربانی دینے کا، تو عام آدمیوں کی طرح قربانی دینا بھی جانتا ہو. پھر یہ کیلکولیشن نہ کرے کہ اس جگہ کوئی اور قربانی دے، میں بڑا آدمی ہوں. نہیں، یہ سب نہیں کرے. اپنے آپ کو تابعدار بنائے. کربلا نے ہمیں سب سکھایا ہے. آپ خود سوچیں، مثلا حبیب ابن مظاہر جیسے فقیہ کو جنگ میں اترنا چاہیے دنیا کی کیلکولیشنز کے مطابق. تو مثلا دنیا میں کیلکولیٹ کریں گے، کہیں گے یہ فقیہ ہے، ان کی عمر اتنی ہے، اتنے بڑھاپے میں یہ کتنے دشمن کو مار لیں گے. لیکن اگر دشمن کو مارنے کے بجائے ये कूफा में ठहरे तो दुश्मन की साजिशों से लड़ लेंगे, तो जाहिरी तौर पर तो ये कहेंगे ना। लेकिन नहीं, यहां पर हबीब इब्न मजाहिर का इश्क है, उनका नहीं, दीन के नाम पर कुर्बानी देनी है और कुर्बानी मैं नहीं देनी है। और क्यों ऐसा है, खुद सैयदुश्शहदा, अगर ना आते सैयदुश्शहदा मैदान करबला के अंदर, नाउज़ुबिल्लाह तआला सद नाउज़ुबिल्लाह, कोई इन पर एतराज नहीं कर सकता था। सैयदुश्शहदा कहते मैं नवासे रसूल हूं, मैं रहूंगा तो दीन बचेगा ना, तुम दीन के लिए कुर्बानी दो, मैं पीछे से हिफाजत करता हूं, सरपरस्ती करता हूं। सैयदुश्शहदा ने यह नहीं किया, कुर्बानी देने के लिए आए। अगर सैयदुश्शहदा 10,000 का लश्कर भी भेजते ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से लड़ने के लिए, और वो 10,000 कुर्बानी दे देते और सैयदुश्शहदा की कुर्बानी ना होती, तो हम 1400 साल मना नहीं सकते थे। फिर हम 1400 साल नहीं मना सकते थे। ये जो हम 1400 साल मना रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि सैयदुश्शहदा ने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अगर सैयदुश्शहदा की कुर्बानियों को देखना है कि सैयदुश्शहदा ने क्या कुछ कुर्बान किया है, तो जाहिर है हमारे नाकिस अकलों में ये ताकत कहां से आएगी कि हम सैयदुश्शहदा की कुर्बानियों की गहराई को समझने की कोशिश करें। हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर हम सैयदुश्शहदा की गम को, सैयदुश्शहदा की कुर्बानी को अपने सतह पर भी समझने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि कैसा होगा जब सैयदुश्शहदा अपने बच्चे को लेकर मैदान में आए होंगे। जो सबको देता हो उसे देना अच्छा लगता है, मांगना अच्छा नहीं लगता। और सैयदुश्शहदा जैसा देने वाला आज बच्चे के लिए पानी मांग रहा है। शायद सैयदुश्शहदा के लिए लाशें उठाने से ज्यादा बड़ा मरहला यह हुआ होगा कि बच्चे के लिए पानी मांगना है। और हमारे पास जो तसव्वुर मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम सैयदुश्शहदा की इस कुर्बानी को देखते हैं कि ये खुद हौज़े कौसर का मालिक है, क़यामत के दिन सारी दुनिया प्यासा होकर इनके सामने खड़ी होगी, ये और इनके वालिद और इनके जद अमजद हौज़े कौसर से सबको सैराब कर रहे होंगे। और आज सैयदुश्शहदा अपने मजलूम बच्चे को लेकर खड़े हैं कि है कोई जो इसको पानी पिलाए। पूरी दुनिया के अंदर एक दस्तूर होता है, दस्तूर यह होता है कि जंग मर्दों के दरमियान की जाती है, औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाया जाता। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर तमाम तर जुल्म और बर्बरियत के बावजूद अगर कहीं ये पता चलता है कि दुश्मन ने बच्चों को भी मारा, तो पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। और जो हम कह रहे हैं ये तो बच्चा भी नहीं, ये तो शीरखार है, इसका तो बचपना भी शुरू नहीं हुआ है, ये तो बेचारा 6 महीने का है। जो यजीद के लश्कर में खड़े थे कितने ही शकीउल कल्ब थे, कितने ही दीन से दूर थे, लेकिन रिवायतों के मुताबिक जब हजरत अली असगर को ऊंचा किया और गोया बच्चे ने अपनी छोटी सी जबान अपने होठों पर फेरी, तो दुश्मन भी एक दूसरे से कहने लगे कि भाई हुसैन को पानी नहीं दिया था तो कोई वजह, अब इस बच्चे को तो दे दो, इसको क्यों नहीं दे रहे। उमर साद ने देखा कि मामला खराब हो गया है, लश्करी एतराज कर रहे हैं कि भाई बच्चे को तो पानी दे देना चाहिए, तो हुरमला से कहा कि तीर चढ़ा और बच्चे का निशाना ले। तो कहते हैं रिवायत में लिखा है कि हुरमला ने उमर साद से पूछा, गोया इतना शकी था हुरमला, उसके बाद भी पूछा कि इतना बड़ा तीर बच्चे पे चलाऊं या बाप पे चलाऊं। ये जो तीर था इसकी 3 नोकें निकली हुई थी। उस शकी को पता था कि मैं जब तीर चलाऊंगा और ये तीन नोकों वाला तीर घूमता हुआ बच्चे की तरफ जाएगा तो बच्चे में से क्या बचेगा? तो कहता है बच्चे का निशाना लो या बाप का? तो उमर साहब कहता है बच्चे के गले की सफेदी का। बच्चे के गले की सफेदी का निशाना ले। हुरमला ने तीर चलाया, वो तीरे सितम चला, कितनी ताकत से चलता था ये जो तीर होता था, ये इतना मजबूत होता था कि घोड़े को भी मारे ना तो घोड़ा गिर जाता था। ये तीरे सितम अली अकबर के नन्हे से गले में चल गया। अब उस मजलूम जान में से क्या बचना था, इतना सा गला, उस पर इतना भारी तीर चला, तो बिल्कुल वही हुआ जो इंसान की गर्दन पे शमशीर करती है। तो रिवायत कहती है इस कान से उस कान तक बच्चे का गला ज़िबा हो गया, बच्चा ज़िबा हो गया। अब नन्ही सी जान थी, पता नहीं कब का मजलूम प्यासा बेचारा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि उस बेचारे की कोई आवाज भी निकली होगी। रिवायत में तो नहीं लिखा कि बच्चा रोया, बच्चा तड़पा तड़पा। ये जो तड़पने का अमल होता है ना, ये बड़ा अजीब होता है, और खासकर अगर कोई इंसानी जिस्म तड़पे के मरे, ये बड़ा सख्त होता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जिनके हाथों में कई लोगों ने जाने दी होती है ना, उनके भी हाथ हिलने लगते हैं। लेकिन ये जो रावी है ना, ये बहुत अजीब है। इस रावी ने अली असगर के तड़पने के लिए एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अली असगर यतलज्जा, ये बच्चा तड़पा। अच्छा, ये जो बच्चा तड़पा, ये इस तड़पने को किस तरीके से ताबीर किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा वक्त और लूं एक रिवायत की तशरीह के लिए। मछली जब पानी में होती है ना, और पानी से मछली को निकालते हैं, तो आपने कभी देखा कभी मछली दुम मारती है, कभी सर मारती है, खूब तड़पती है, इसको पानी चाहिए होता है, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो ये बिचारी खूब तड़पती है। इसका अभी और चलेगा। ये जो मछली जब खूब तड़प जाती है तो आखिरी दफा तड़पती है, इसका जिस्म जोर से हिलता है, ये भी ये तलज्जा नहीं होता। अली असगर का मामला कुछ और है। जब ये माम मछली तड़प तड़प के रुक जाती है ना, तो अगर कभी आपने मंजर देखा हो तो अब मछली जिस्म नहीं हिला पाती, उसकी जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, तो ये क्या करती है, अपने होंठ को खोलती है, बंद कर, जिस्म नहीं हिलता, बस होंठ हिलते। जब ये आखिरी दफा होंठ हिलाती है कि अब भी पानी नहीं मिला, बेचारा अली असगर वो शहर के हाथों में यह तलसा, आखिरी दफा होंठ फड़ पड़ा है कि कहीं पानी आए। अब हम क्या बोल रहे अली असगर, तू ऐसी दुनिया में है, यहां पानी नहीं आ रहा, यहां तीर आ रहा। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم يسأل